بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے ناول ریکارڈ کر رہے ہیں چار لکیریں، جسے آپ کے لیے تحریر کیا ابن صفی نے، آواز علی عدنان کی اور پیشکش محمد اظہر کی. تو آئیے ناول سنتے ہیں چار لکیریں پارٹ ون.
اس وقت کیپٹن فیاض کی کھوپڑی ہوا میں اڑ گئی جب اس نے عمران کے ساتھ شہر کی ایک طوائف دیکھی. طوائف کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا کیونکہ ایک بار وہ منشیات کی تجارت کرنے والے ایک گروہ کے ساتھ پکڑی گئی اور خود فیاض ہی نے اس کا بیان قلم بند کیا تھا. اب فیاض کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا. دعوت نامے پر مسٹر اور مسز عمران لکھ کر اس نے ایک بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا. لکھا تھا یوں ہی مذاکن، اور اس خیال کے تحت کہ عمران اگر زیادہ موڈ نہ ہو تو روشی کو بھی ساتھ لیتا آئے گا، جس کی خوش مزاجی فیاض کو بہت پسند تھی. دعوت نامے فیاض کی نگرانی میں بھجوائے گئے تھے، اور عمران کے دعوت نامے پر اس کا پتہ، اس کا نام فیاض ہی نے تحریر کیا تھا. یہ دعوت عمران اور فیاض کے مشترکہ دوست خان دلاور کی طرف سے دی گئی تھی. خان دلاور شہر کے بڑے سرمایہ داروں میں سے تھا، اور زمانے حصول علم کے چند سال اس نے عمران کے ساتھ انگلینڈ میں گزارے تھے، اور اس کے باغ و بہار طبیعت کا بےحد مداح تھا. ہر سال وہ دسمبر کا مہینہ اپنی دیہی کوٹھی میں گزارتا تھا، تنہا نہیں بلکہ بے فکروں کی ایک بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ. درجنوں دوست مدعو کیے جاتے جن کا قیام ایک مہینے تک اسی کوٹھی میں رہتا. مختلف اقسام کی تفریحات ہوتی جن کا زیادہ حصہ سیر و سیاست میں گزرتا. راتیں رنگ و رنگ کے لیے محفوظ ہوتی، شراب پانی کی طرح اٹھتی. شہر کا سب سے مشہور آرکسٹرا ایک ماہ کے لیے انگیج کیا جاتا. بہرحال سارا دسمبر کوٹھی اندر کا اکھاڑا بنی رہتی. خان دلاور تھا تو گنوارا ہی، مگر زندہ دل آدمی تھا. خود بیوی نہیں رکھتا تھا، مگر دوستوں اور ان کی بیوی پر بے درے خرچ کرتا تھا. اس بار جب وہ کوٹھی کے سالانہ جشن کے سلسلے میں دعوت نامے بھجوانے لگا تو فیاض نے عمران کا نام بھی لیا. ارے یار، وہ آتا ہی کب ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی بار اسے مدعو کر چکے ہیں، خان دلاور نے جواب دیا تھا. میرا خیال ہے آج کل اسے فرصت ہے. اچھا تو پھر بھیجو، مجھے تو وہ بے حد پسند ہے، ہر وقت ساتھ رکھنے کو جی چاہتا ہے. آہا، لطف رہے گا اگر آ جائے، خواتین کے لیے کھلونا بن کر رہ جائے گا. کیا آدمی ہے! ارے یار فیاض، لندن میں اکثر بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے گھر چھوڑنا آیا کرتی تھیں. ہم دونوں ایک ہی فلیٹ میں بہت دنوں تک رہے ہیں. ایک بار کا لطیفہ سنو. ایک بار اسے ایک بہت ہی بھولی بھالی لڑکی گھر پہنچانے آئی تھی، کہنے لگی کہ یہ راستہ بھول گئے ہیں. ایک جگہ کھڑے بچوں کی طرح رو رہے تھے. بمشکل تمام انہیں اپنا پتہ یاد آیا تھا، لیکن پھر بھی شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے پتہ غلط یاد آیا ہوں. میں نے اپنا سر پیٹ لیا. لڑکی سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ اکثر اس کی خیریت پوچھنے گھر آتی رہتی تھی. اسے خود عورتوں میں دلچسپی تھی نہیں، یاروں کے مزے تھے. کیا آدمی ہے! فیاض نے عمران کے لیے بھی دعوت نامہ بھجوا دیا، اور لفافے پر تفریح مسٹر اینڈ مسز علی عمران لکھوا دیا، اور اب اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے. عمران اس طوائف کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑا گاڑی سے اپنا سامان اتروا رہا تھا. خان دلاور نے اس کا استقبال کیا. ہیلو! عمران پرجوش انداز میں اس سے مسافہ کرتا ہوا بولا. بہت بدل گئے ہو یار. اوہ، ان سے ملا مسز عمران. اور ڈارلنگ، یہ ہیں دان خلاور، میرے بہت ہی پرانے دوست. خان دلاور نے طوائف سے مسافہ کرتے ہوئے کہا. آپ تو عاجز ہوں گی اس سے. اب دیکھیے، اس نے میرا نام ہی الٹ دیا. میں خان دلاور ہوں. سپر فیاض! عمران دانت پر دانت جما کر کیا. تم بھی ہو؟ بیگم سے ملو ڈارلنگ، یہ ہیں سپر فیاض. سواس نے اس کی طرف بھی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا کیونکہ وہ بھی فیاض کو جانتی تھی. فیاض بھی توہن و کرہن فون کے گھونٹ پی کر اس سے مضافہ کرتا. مگر یار بڑی بے مروت ہو، خان دلاور نے کہا. چپکے چپکے شادی کر لی، کم از کم اطلاع تو دیتے. ادو نہ کرتے جب کوئی بات نہ تھی. کیا بتاؤں یار، یہ شادی بہت جلدی میں ہوئی ہے. شادی سے دو گھنٹے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ شادی ہو جائے گی. سپر فیاض جانتے ہیں. خیر چلو، تم ہمیشہ کے بہانے ساتھ ہو، اچھی طرح نمٹوں گا تم سے. مدعوین کے لیے پہلے ہی سے کمرے درست کر دیے گئے تھے۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے کمرے مخصوص تھے۔ تھوڑی دیر بعد فیاض نے عمران کو بلیئرڈ روم میں تنہا جا پکڑا۔ اسے اس طوائف کی وجہ سے بے حد پریشانی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نہ جانے کتنوں کی پگڑیاں اچھلیں گی اس سلسلے میں۔ اسے تم کیوں لائے ہو؟ فیاض نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر کہا۔ عمران ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ کچھ دیر تک وہ کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یار فیاض، اب مجھے خودکشی کا مجبور کرو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سر پھوڑ لو۔ محض تمہاری وجہ سے کھڑے گھاٹ شادی کرنی پڑی۔ نہ سہرا، نہ مکنا، نہ دلہا، نہ بارات، دل کے ارماں دل میں ہی رہے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ اسے کیوں لائے ہو؟ میں اسے جانتا ہوں، وہ ایک کھڑی ہوئی طوائف ہے۔ اچھا جی، عمران نے آنکھیں نکالی، چند لمحے دانت پیستا رہا اور پھر بولا، اتنی جلدی میں کاف کی پری کہاں سے بیاہ لاتا؟ اب مجھے زیادہ غصہ نہ دلاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ تمہارا دعوت نامہ ملتے ہی میں نے کوشش کی تھی کہ خان بہادر بلبل بخش کی ساجدادی سے شادی ہو جائے، مگر انہوں نے دھکے دے کر اپنی کمپاؤنڈ سے باہر نکلوا دیا۔ پھر میں کیا کرتا؟ دہیائی لاد کر ڈیڈی کے پاس بھی گیا تھا، وہ بھی میرے پاس سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ پھر شاید انہیں اس پر خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن کھڑے گھاٹ میں وہ بھی میری شادی نہ کرا سکے۔ میں نے دعوت نامہ نکال کر دکھایا کہ لگے غلطی سے مسٹر اینڈ مسز لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو تنہا نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے انہیں یاد دلایا کہ ایک بار ان کے دوست نے انہیں ہرن کے شکار کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا جس کا تحریر تھا مسٹر خار رحمان ماں بندوق۔ ان دنوں ان کی بندوق مرمت کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے، انکل کی بندوق مانگ کر لی تھی۔ پھر میں اکیلے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس پر وہ بے حد خفا ہوئے اور مجھے بیوی اور بندوق کا فرق سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ اب تم ہی بتاؤ سپر فیاض میں کیا کرتا؟ فیاض دانت پیستا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہیں۔ حماقت اس سے سرگرد ہوئی تھی۔ دیکھو عمران، اگر اس طوائف کی وجہ سے یہاں کوئی بےحودگی پھیلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ سپر فیاض، بےحودگی اس صورت میں پھیل سکتی ہے جب تم لوگوں کو بتاتے پھرو گے کہ شہر کی ایک کھڑی ہوئی سی طوائف ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ادھر پہچانتے بھی ہوں۔ اس کی فکر نہ کرو، آج کل میں سماج سدھارنے کے کام بھی کر رہا ہوں۔ اس وقت بات اس سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ عمران کمرے میں آیا، طوائف دونوں ہاتھوں سے سر تھامے فرش پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ عمران کو دیکھتے جھپٹ پڑے، یہ آپ نے کہاں لاکھ اٹھائے جناب؟ ارے تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا یہاں کچھ نہیں ہو؟ اگر ہماری بیگم محترمہ ہمیں بتائے بغیر چپکے سے مر نہ گئی ہوتی تو ہم تمہیں کیوں لاتے ساتھ؟ تنہا تو نہیں آ سکتے تھے کیونکہ دعوت نامہ تم دیکھ ہی چکی ہو۔ ایسی طاقتوں میں بیوی بہت ضروری ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو احباب کے چہرے پر پھٹکار برسنے لگتی ہے۔ تمہیں آخر فکر کس بات کی ہے؟ کھاؤ پیو، عیش کرو، اور ہاں، یہاں نہایت نصیب قسم کے اسکاچ اور پرتگالی شراب پانی کی طرح بہے گی۔ طوائف اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی پھر بولی کہاں ہے؟ مجھے ابھی تک تو نہیں ملی۔ ملے گی، مگر یہاں جو پولیس آفیسر ہے مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ ارے وہ تو اپنا یار ہے، تم خواہ خواہ مری جا رہی ہو۔ اور دیکھو، اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس طرح فرش پر اکڑوں بیٹھنے سے زکام ہو جاتا ہے۔ مجھے پہلے کبھی اکڑوں بیٹھنے سے زکام نہیں ہوا۔ نیچے قالین ہے نا، کشمیری قالین، آج کل سارا کشمیر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ ہٹیا آپ کا مذاق کرتے ہیں، اس نے بڑے تھوڑ انداز سے لچک کر کہا، اور عمران آنکھیں بند کر کے بڑبڑا رہا ہے۔ یا مرشد جی، کچھ نہیں، عمران آنکھیں کھول کر بولا، ہمیں اپنی ریاست یاد آ گئی تھی، مگر نواب صاحب یہاں کا سارا کارخانہ انگریزی معلوم ہوتا ہے۔ میں کیا کروں گی، اس کی پرواہ مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میں دوپہر کے کھانے کا دانگ بیٹھا، اور عمران نے اس سے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اب ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ ڈائننگ ہال میں 27 آدمیوں کے لیے میزیں لگائی گئی تھیں، 13 عورتیں اور 13 مرد۔ خان دلاور کا جوڑا یوں پورا ہوا تھا کہ اس کی ایک دوست لیڈی ڈاکٹر جبین بھی یہاں موجود تھی۔ اس کا پورا نام نا جبین تھا، لیکن وہ صرف ڈاکٹر جبین کہلاتی تھی۔ عمر 30 سال سے زیادہ نہیں تھی، خاصی دلکش عورت تھی، کچھ عرصے پہلے شاعری بھی کر لیتی تھی، اور اکثر بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتی تھی کہ اس کا سلسلہ نوابین عود تک جا پہنچتا ہے۔ ستائیس آدمی کیپٹن فیاض تھا، لنڈورا بے جوڑ۔ اس کی بیوی پردے میں نہیں رہتی تھی، لیکن اتنی آزاد خیال بھی نہیں تھی کہ اس قسم کی دعوتوں میں فیاض کے ساتھ حصہ لیتی۔ ویسے فیاض خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے مواقع پر اس کی چھاتی پر سوار رہا کرے۔ اتفاق سے ڈاکٹر جمیل اور عمران ایک ساتھ ہی جگہ ملی، سوائش بھی اسی پر تھی، لیکن کیپٹن فیاض شاید اس وقت عمران سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ عمران بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ کھانے کے دوران سوائش سے بار بار غلطیاں سرزد ہوئیں۔ ایک بار تو اس نے اپنے دانتوں میں پھنسا ہوا ریشہ خوراک سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر جمیل کبھی متحرانہ انداز میں عمران کی طرف دیکھتی اور کبھی سوائش کی طرف۔ عمران کے چہرے پر تو حماقت کے جلوے برس رہے تھے۔ سوائش کو چنتے سے سوچ کے نہ گرا گزر رہا تھا، اس لیے اس نے خالی گلاس میں الٹ لیا۔ ہائیں، یہ کیا؟ دفتر عمران نے آنکھیں نکال کر کہا۔ گھر پر بھی تو ایسے ہی پیتی ہوں، سوائش نے منائی۔ گھر پر تو ہم بھی لوٹے کی کونٹی سے سوچ کیا کرتے تھے، عمران نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ مگر بیگم، یہ دعوت ہے، ہم گھر سے باہر ہیں۔ خاندانی وقار کا خیال رکھتے کہ بہت اچھے، اس عادت مندانہ انداز میں منائی اور سوپ کو پھر پلیٹ میں انہیں دیا۔ ڈاکٹر جمی کو ہنسی آ گئی، لیکن عمران بے تعلقات انداز میں نوالے سے بات آ رہا۔ سوائش کو شاید اس کی ہنسی گرا گزر رہی تھی، وہ ہاتھ روک کر بیٹھ گئی۔ عمران نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، ڈاکٹر جمی کے چہرے سے ندامت کے اثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ دفتر اس نے سوائش سے کہا، آپ نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ یہ بس کھا چکی، سوائش نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کھاؤ کھاؤ، عمران نے چلاتا ہوا بولا، اس لیے ہم بھی کہا کرتے تھے کہ پردے کی بوبو بنی رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کیسے دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ میں کھا چکی ہوں، اللہ قسم۔ خیر سر، عمران سر ہلا کر بولا، اب تم رات کا کھانا اپنے کمرے میں کھاؤ گی۔ ارے ایسا بھی کیا، ڈاکٹر جمی بول رہی تھی۔ پھر بتائیے ہم کیا کریں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یہ اجنبیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، اگر زبردستی کھانا پڑے تو بوکھلاہٹ میں پلیٹ تک چبا جاتی ہوں۔ عجیب وہ بڑے آئے کہیں کہ سوائش پھر من منائے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں جناب، ڈاکٹر جبی نے کہا۔ ایسا بھی کیا؟ رات کا جشن بڑا شاندار تھا، کوٹھی کا وسیع حال بقائے نور بنا ہوا تھا۔ دلاور نے اس دیہی کوٹھی پر لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ کوٹھی سے تقریباً 4 فرلانگ کے فاصلے پر آئل انجن سے بجلی فراہم کی جاتی تھی، جسے وہاں سے تاروں کے ذریعے محل تک لایا گیا تھا، اور کوٹھی میلوں تک دور سے جگمگاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ بڑے حال میں درجنوں بھر کی کمکمیں روشنی بکھیر رہے تھے، اور آرکسٹرا کی تیز آواز سے گویا چھت اڑی جا رہی تھی۔ رقص کا اہتمام تھا، مگر ابھی تک صرف ٹرالیاں گردش کر رہی تھیں۔ سواس نے عمران سے پوچھا، تو پھر جی نواب صاحب، میں بھی کیوں نا؟ وہ ندیدی نظروں سے ٹرالیوں اور پینے والوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضرور کیوں، عمران نے کہا، مگر اتنی زیادہ نہیں کہ ہمیں بھی شروع کرنا پڑے۔ اب دیکھتے ہوں، مجرے کا نام آپ ہی کی زبان سے نکلا ہے، کتنی احتیاط برت رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوسری طرف خان دلاور کیپٹن فیاض سے کہہ رہا تھا۔ یار، یہ عمران کی بیوی اپنی سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر جمی کہہ رہی تھی کہ اس نے گلاس میں سوپ بن لے لیا تھا۔ بھائی میں کیا بتاؤں، کچھ کہتے سنتے نہیں بن پڑتی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ خان دلاور کا اشتیاق بڑھ گیا۔ بس کیا بتاؤں، مجھ سے ایک حماقت ہو گئی تھی، میں نے دعوت نامے پر مسٹر اور مسز عمران لکھ دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ خان دلاور کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس کچھ نہ پوچھا، وہ مردود شہر سے ایک سوائش پکڑ لایا ہے۔ خان دلاور بے ساختہ ہنس پڑا، لیکن پھر یک بیک سنجیدگی سے بولا، حرکت مزاح کا فیض ضرور ہے، لیکن اگر مہمانوں میں سے کسی نے اعتراض کر دیا تو بری بات ہوگی۔ ابھی تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، فیاض نے پوچھا۔ نہیں، شاید کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے، دلاور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر بتاؤ کیا کریں؟ کچھ نہیں، چلنے دو، خان دلاور مسکرایا۔ وہ کم بخت سب کی موجودگی میں بات کر اسے ٹوکتا بھی رہتا ہے۔ ڈاکٹر جنی کہہ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے پہلے پردے میں رہتی تھی، پہلی بار ایسی کسی دعوت میں شریک ہوئی ہے، لیکن اسے اس طرح سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا چاہیے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے کس گھامڑ آدمی کو بلا لیا ہے، میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے اٹھ پٹانگ دوست بھی رکھتے ہوں گے، مگر میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ اس عمران میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جیسا آج سے 10 سال پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہے، اور نہ آپ کسی تبدیلی کا امکان ہے، فیاض نے کہا۔ اس سے زیادہ چالاک آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، خان دلاور نے کہا۔ اچانک ڈاکٹر جمی اس میز پر آ گئی اور بیٹھتے ہی بولی، بھائی خان صاحب، یہ جوڑا مجھے درد سر میں مبتلا کر دے گا۔ کون سا جوڑا؟ وہی بھرامڑ جوڑا، کیوں، اب کیا ہوا؟ کو اس پردے کی بوبو کہہ رہا تھا، مگر اس نے تو پینے کے معاملے میں بہتر مردوں کی ناکیں اڑا دی ہیں۔ عورتیں بیچاریاں کہاں ٹھہر سکیں گی؟ فیاض نے ایک طویل سانس لی، لیکن خان دلاور نے ہنس کر پوچھا، اور اس بھامر کا کیا حال ہے؟ ارے وہ خود تو بڑے اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہے، محرم اور نہ محرم کے قصے چھیڑ رکھے ہیں، کہتا ہے کہ عورتوں کو کلائیوں اور تخنوں تک اپنے جسم ڈھانپنا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے۔ ادھر بیگم صاحبہ کے کاش میں سودا ملانے کی ذہنت بھی گوارا نہیں کرنا تھی۔ وہ نہیں پی رہا؟ خان دلاور نے پوچھا۔ ارے وہ تو شراب کے نام پر کان پکڑتا ہے اور منہ پیٹتا ہے، بڑے بڑے ولیوں اور رسولوں کے حوالے سے شراب خانہ خراب ثابت کرتا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ چل کر ذرا بیگم صاحبہ کو سنبھالیے، کہنے لگا وہ پھر یقین کریں، اس لیے ان کے معاملات میں دخل نہیں دیا جا سکتا۔ فیاض اور خان دلاور دونوں ہنس پڑے، اور پھر فیاض نے کہا، ارے جناب یہ جوڑا تو آپ ہی لوگوں کی دلچسپی کے لیے پکڑوایا گیا ہے، آخر یہ لوگ ہیں کون؟ دوست ہیں بھائی، خان دلاور نے کہا۔ آخر تم کیوں بور ہو رہی ہو؟ بور نہیں ہوتی بلکہ غصہ آتا ہے، کوئی تک بھی ہے آخر؟ اس جگہ بیگم صاحبہ بیٹھی دلان وشی فرما رہی ہیں، اور اسی جگہ آپ اللہ میاں کے ریڈیو اسٹیشن سے پیغامات میں سر کو فرما رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بس کل ہی قیامت آ جائے گی، سارے خواتین بے حد بور ہو رہی ہیں۔ خیریت، میں اس کی گوشت مالی کہہ دیتا ہوں، فیاض بولیا۔ عمران بڑے مزے سے چہک رہا تھا، روح کے سات رنگ ہیں، زمین کے سات طبق ہیں، اور آسمان بھی ساتھ ہی ہیں، یہ سات کاغذ بڑا شاندار ہے، حالانکہ بیگم فری تھنکر ہیں، لیکن سات کے عدد پر وہ بھی ایمان رکھتی ہیں، یا سات گھونٹ، یا سات پیک، یا سات بوتل، یا سات بیرن۔ فیاض اس کے سر پر پہنچ کے غر رہا ہے۔ عمران چونک کر بڑا قریب پڑے والے قریب بیٹھنے والے ہاں افراد ہاتھ پڑے۔ اوہ سپر فیاض، فائن، ویری فائن، آؤ، یہ لوگ حیات و کائنات کے متعلق میرا نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پھر بتانا، ذرا میری بات تو سن لو، ادھر آؤ، فیاض نے وسیلے لہجے میں کہا۔ عمران کچھ ایسے بوکھلائے ہوئے انداز میں تھا کہ اگر قریب کوئی میز بھی ہوتی تو اس سے لچ کر یقینی طور پر گرا ہوتا۔ فیاض اسے ایک گوشے میں لے جا کر بولا، یہ کیا دہشتگی پھیلا رکھی ہے تم نے؟ خدا سے ڈرو سپر فیاض، میں تو انہیں سیدھی راستہ چلنے کی ترغیب دے رہا ہوں۔ دلاور کو گراں گزر رہی ہیں یہ باتیں، گزرنے دو، سکرات کو لوگوں نے زہر پلایا تھا، کنفیوشس کے بچے نہیں، میں تمہارے باپ کا بچہ ہوں۔ آخر تمہیں کیا پریشانی ہے سپر فیاض؟ پھر تم نے مجھے تنہا بھی نہیں بلایا تھا، بیگم بھی ساتھ آئی ہیں، اور تم ان کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا سوچیں گے، ان کے دوست کیسے نامعقول ہیں؟ اچھی بات ہے، تب پھر یہ عورتیں تمہیں راہ راست پر لائیں گی، تم انہیں بہت زیادہ بور کر رہے ہیں۔ اب میں سمجھا یہ ڈاکٹر چنچمین ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی پھر رہی ہیں۔ دوپہر کو بھی انہوں نے کھانے کی میز پر بور کیا تھا، بیگم فرما رہی تھی کہ اگر اب وہ حرام کی جمی میری کسی بات پر ہنسی تو میں اس کو منہ نوچ لوں گی، نواز صاحب کی جوڑو اب کیا اتنی بھی نہیں کر سکتی؟ فیاض سناٹے میں آ گیا، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر عمران کا شانہ سہلا کر بولا، دیکھو پیارے، وہ بہن سہارا پی رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نشے میں ہڑبونگ نہ مچائے۔ ارے نہیں، عمران نے اسے مطمئن کرنے کے سے انداز میں سر ہلا کر کہا، وہ تو فرما رہی تھی کہ یہ کیسی اسکاچ وسکاچ ہے، اس سے نشہ ہی نہیں ہوتا، یا سپر فیاض یہاں ٹھہرا نہیں ملے گا، بیگم دراصل اس کی آدمی ہے، خدا کے لیے رحم کرو۔ آخر کیوں، تمہیں بیگم ہی کا پینے کیوں گراں گزر رہا ہے؟ یہاں کئی خانزادیاں اور کئی لیڈیاں بھی تو پی رہی ہیں، وہ شیری پورٹ اور نہ جانے کیا کیا اڑا رہی ہیں، لیکن ہماری بیگم کے لیے ٹھہرا بھی نہیں مہیا کی جا سکتا۔ اس ظلم ہے سپر فیاض، بہت بڑا ظلم، بلکہ میں تو ابھی خان دلاور سے کہتا ہوں کہ اس بد اخلاقیوں کی طرح بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی بات ہے فیاض ہو رہا ہے، تم خود ہی بھگتو گے، میں خواہ خواب پریشان ہو رہا تھا۔ فیاض اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ عمران کچھ دیر بعد طواف کی طرف پلٹ آیا، جو گلاس کو ہاتھ میں لیے جھوم رہی تھی، اور اب اس کے قریب ایک متنفس بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیگم آپ ختم بھی کرو، عمران نے کہا۔ ارے جی بھر کے پینے دے میں دو یار، گونگی مچا کر بولی۔ اچھی بات ہے، میں تو چلا، وہ تھانے دار صاحب ہتھکڑیاں لینے گئے۔ کیوں ہتھکڑیاں؟ کیوں، اب یہ تم جانو، اس سے پہلے بھی تو کبھی تمہارے سلسلے میں پکڑ پکڑ ہو چکی ہے۔ ارے صبح میری مہلت سب سے لوٹ ہے یہاں سے، عمران نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور اس کمرے کی طرف چل پڑے جہاں ان کا قیام تھا۔ وہ ہولے ہولے گنگنا رہی تھی، سونی پڑی ہے سجریا، وہ دو دو بانکے سوریا، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ عمران نے بوکھلا کر بولا، اے کبڈی بھائی خدا کے لیے ذرا آہستہ گاؤ، مستوں کے انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، اس نے آواز اور اونچی کر دی۔ لیکن ٹھیک اس وقت عمران نے یہ سب سنی، بچاؤ بچاؤ، آواز حال کی طرف سے آئی تھی۔ عمران سمجھا شاید اسی آواز کی طرح کوئی شریف آدمی بھی دہک گیا ہے، لہذا وہ اس کی طرف پرواہ کیے بغیر طواف کے کمرے میں پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ دھپا لنگ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر عمران کی طرف بڑھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہائیں کیا مطلب؟ عمران اچھل کر پیچھے ہٹا، دروازے پر راستہ روک کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، نہیں جانے دوں گی دھپا لنگ، تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ عمران کمرے کے وسط میں کھڑا سر کھجاتا رہا، اس کے دیدے تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ نہ ہی جانے دوں گی، وہ الفاظ کھینچ کر بولی، تم میرے گڈے ہو، میرے دھپا لنگ ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر دھپا لنگ کیا ہوتا ہے کبڈی بھائی؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم بھی تو کہتے ہو مجھے دھپا لنگ۔ ہائے، عمران دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر کراہا، وہ ڈارلنگ ہوتا ہے کبڈی بھائی، کچھ بھی ہو، نہ ہی تمہیں نہ ہی جانے دوں گی گڈے والن۔ گڈے والن؟ عمران نے اس طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر ہونٹ سکوڑے جیسے لوہے کا بہت بڑا گولا حلق کے نیچے اتار دیا ہو۔ دفتر کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا ہے اور فیاض کی آواز سنائی دی، عمران دروازہ کھولو جلدی کرو۔ کیا بات ہے سپر؟ عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، بہت بڑی مصیبت ہے، باہر آؤ۔ ارے یار ٹھہرو، عمران نے کہا اور تواز کی طرف دیکھنے لگا جو اب بھی دروازے پر اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ عمران نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے بولا، وہی تھانے دار ہے۔ ارے میرے مولا، طواف کا نشہ ہرن ہوتا معلوم ہونے لگا۔ جاؤ جلدی، عمران نے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ مسحری کے نیچے گھس جائے۔ طواف نے بغیر ہیل و حجت کے اس کے مشورے پر عمل کیا اور مسحری کے نیچے اس طرح سر ڈال کر جا پڑی جیسے دم ہی نکل آئے گا۔ عمران دروازہ کھول کر باہر آیا اور پھر اسے مقفل کر کے فیاض سے پوچھا، کیا بات ہے؟ چلو چلو، فیاض نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بولا، چنگیزی مر گیا ہے۔ کون چنگیزی؟ عمران نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر پوچھا۔ ارے وہ بھی مہمان تھا، ایک دولت مند آدمی، لوہی کی کئی کانوں کا مالک ہے۔ فیاض نے پھر اس کا ہاتھ کھینچا، اوہو کیسے مر گیا اور میری کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہیں کفن و دفن کرنا نہیں آتا ہے؟ عمران مذاق کسی دوسرے وقت اٹھا رکھو، جلدی کرو۔ اگر دیکھو سپر، ہو سکتا ہے تم مجھے اچانک جائے واردات پر لے جانے کی غلطی کر رہے ہو، کیوں نہ مجھے یہی بتا دو صرف اتنا کہ کن حالت اور کہاں مرا ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو، میں خان دلاور کی کسی دعوت میں پہلی بار گیا ہوں، ویسے لندن میں ہمارے تعلقات بڑے شاندار تھے۔ خیر خیر، فیاض مضربانہ انداز میں بولا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہوا، اچانک بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا حال میں داخل ہوا تھا اور پھر لڑکھڑا کر گر گیا، لیکن دوبارہ نہیں اٹھ سکا، وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عمران کو یاد آیا کہ کمرے میں آتے وقت اس نے چیخیں سنی تھیں۔ کیسے، گولی مار دی گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں خنجر، یہ بھی نہیں، تمہیں کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، چوتھی لکیر، چوتھی لکیر۔ ہاں ہاں، عمران نے بے ادباری سے ہنسا اور پھر بولا، ایک کاپی میرے لیے بھی خرید لینا۔ کیا مطلب؟ کسی جاسوسی ناول کا اشتہار سنا رہے ہو شاید؟ یقین کرو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ تڑپ رہا تھا اور چوتھی لکیر کی گردان کر رہا تھا، پھر وہ اسی حالت میں وہی ٹھنڈا ہو گیا، ہاں پھر وہاں سے اٹھ نہیں سکا تھا۔ عمران نے غور کیا، اب حال سے آرکسٹرا کی آواز نہیں آ رہی تھی، پورے عمارت پر سکوت طاری تھا۔ وہ تنہا تھا؟ نہیں، بیوی کے ساتھ آئی تھی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہے، مرنے والا حال میں موجود نہیں تھا۔ نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے کمرے سے آیا ہو۔ اچھا سپر فیاض، تم حال میں چلو، میں آ رہا ہوں، بس میں تمہارے پیچھے لگا رہوں گا، تم سب کے سامنے اس مسئلے پر مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ ہاں ایک بات اور، کیا یہاں سبھی تمہارے جانے پہچانے آتی ہیں؟ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ خیر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فیاض چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ کھول کر آہستہ سے کہا، اے کبڈی بھائی اب چپ چاپ سو جاؤ، میں اس کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں۔ مگر کبڈی بھائی شاید مسحری کے نیچے ہی سو گئی تھی، اس نے جنش تک نہ کی۔ عمران حال کی طرف روانہ ہو گیا، دروازے پر اسے مکھیوں کی سی بن بناہٹ سنائی دی، لوگ بہت ہی نیچے آواز میں گفتگو کر رہے تھے اور حال پہلے ہی کی طرح روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ عمران نے ایک طرف ایک آدمی کو فرش پر پڑے دیکھا، فیاض اس کی طرف جھکا ہوا تھا، فریدی خان دلاور اور ڈاکٹر نازنین بھی موجود تھے. عمران تیزی کے ساتھ ان کے قریب پہنچا اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیا ہوا خان دلاور؟ ارے یار کیا بتاؤں، اب میں بھی پاگل ہو جاؤں گا. عمران فیاض کی طرف دیکھنے لگا. فیاض نے سر اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، چنگیزی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. عمران نے افسوس ظاہر کیا، پھر بولا، کیا ابھی تار آیا ہے؟ یہی تو ہے. فیاض نے لاش کی طرف اشارہ کیا. عمران اس طرح چل کر پیچھے تھا جیسے وہیں کہیں موت اس کی بھی تاک میں ہو. آپ وہاں جا کر بیٹھے تو بہتر ہے، ڈاکٹر جلی نے ناخوشگوار لہجے میں بولا، لیکن عمران خوفزدہ نظروں سے چھت کی طرف دیکھنے لگا. یہ چہرے پر نشان کیسا ہے؟ دفتر فیاض نے خان دلاور کو مخاطب کیا، مقصد شاید عمران کی توجہ کی طرف مجبور کرنا تھا. خان دلاور کے ساتھ ہی عمران بھی جھک پڑا. بائیں گال پر چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ایک دھبا تھا، جلنے کا نشان. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حال ہی میں کسی چیز سے جل گیا ہو. کیا یہ نشان پہلے بھی تھا؟ فیاض نے خان دلاور سے پوچھا. پتہ نہیں، وہ مضربانہ انداز میں بولا، یہ سب کچھ تو مسز ارشاد ہی بتا سکیں گے. کیوں ڈاکٹر ابھی انہیں ہوش میں نہیں آیا؟ میں دیکھتی ہوں، ڈاکٹر مادیوین نے کہا اور عمران کو بھولتی ہوئی چلی گئی. کچھ دیر بعد اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ بدستور بے ہوش ہیں. تب تو پھر تم اس کے پاس ٹھہرو ڈاکٹر، کیپٹن فیاض نے کہا. ڈاکٹر مادیوین پھر وہاں سے چلی گئی. عمران نے فیاض کو مرنے والے کے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور فیاض نے خان دلاور کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیسے معلوم ہو گئے وہ اس حالت میں کہاں سے آئے تھے؟ ارے یار شاید 15 یا 20 منٹ پہلے سے یہیں کہیں دیکھا تھا. اس کے بعد وہ چیختا ہوا نظر آیا، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے اپنے کمرے میں ہی گیا ہو. تب پھر کمرہ تو دیکھنا ہی چاہیے، فیاض نے کہا. چلو، عمران بھی ان کے ساتھ پیچھے چلتا رہا. وہ کمرے میں آئے. کمرے میں کسی قسم کی بھی بے ترتیبی نظر نہیں آ رہی تھی. مسحری پر شفاف بستر موجود تھا. دفتن اس نے فرش پر سے ایک موڑا توڑا کاغذ اٹھایا اور اسے پھیلانے لگا. دوسری طرف فیاض خان دلاور کو گھور رہا تھا، جس کی نظر سامنے دیوار پر تھی جہاں تین مختلف رنگوں کی تین لکیریں نظر آ رہی تھیں. پھر وہ بڑبڑایا، میں نے انہیں اتنا بدسلیقہ تو نہیں سمجھ سکتا. کیوں، کیا بات ہے؟ فیاض نے پوچھا. کیا یہ بچوں کی حرکت نہیں؟ اس نے دیوار کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. میں نہیں سمجھا، یہ لکیریں کسی نے یہاں بنائی ہیں، خان دلاور نے کہا. اب عمران بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. تین لکیریں بڑی سفید دیوار پر دور سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں. تینوں متوازی تھیں اور ان کا درمیانی فاصلہ بمشکل تمام 1 انچ رہا ہوگا. پہلی سب، دوسری سرخ اور تیسری سیاہ. عمران انہیں قریب سے دیکھنے لگا. فیاض کہہ رہا تھا، کیا یہ مسٹر یا مسز ٹنگیزی کی حرکت ہو سکتی ہے؟ خدا جانے، دلاور اتائی لہجے میں بولا، یہاں تو بچے بھی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کسی ملازم نے، شامت آئی ہے کسی ملازم کی. کمال کرتے ہو یار، ملازم اس عمارت کی صفائی کے ذمہ دار ہیں. فیاض کچھ سوچنے لگا، پھر یک بیک چونک کر بولا، چنگیزی کا چیخ رہا تھا، وہ بھی عجیب چیز تھی. دلاور نے طویل سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے اس کی زبان سے چوتھی لکیر کے علاوہ اور کوئی تیسرا لفظ نہیں نکلا تھا. وہ اس کی تکرار کیے جا رہا تھا، مگر یہاں تو صرف 3 ہی ہیں. عمران نے کہا، جو اب داخلے کے دروازے کے قریب کھڑا ان لکیروں کو دیکھ رہا تھا. کیا مطلب؟ خان دلاور اس کی طرف مڑا. ایک بات کہیے. مطلب میں نہیں جانتا یا کیا مصیبت ہے، کوئی کچھ جانتا ہی نہیں، پھر میں پاگل کیوں نہ ہو جاؤں؟ صبر سے کام لو، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، اگر تم تھکن محسوس کر رہے ہو تو جا کر آرام کرو، میں اس سب دیکھ لوں گا. نہیں، مجھے تو چکر کے چکر آ رہے ہیں. بس پھر تم جا کر آرام کرو. ہاں ہاں بالکل، عمران سر ہلا کر بولا. آرام کیا کروں، چنگیزی کو وہاں سے اٹھواؤں؟ ہرگز نہیں، میں نے ابھی ریلوے اسٹیشن سے ایک دار بھجوایا ہے، میرے محکمے سے ایکسپرٹ آ رہے ہیں. جب تک وہ جائزہ نہ لیں لاش جوں کی تم پڑی رہے گی. یہ اور مصیبت ہے، کیسے آج ستارے گردش میں آئے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم بالکل فکر نہ کرو، جا آرام کرو. بس اس کی تاکید کر دو کہ نہ کوئی لاش کے قریب آئے نہ اسے ہاتھ لگائے. مسز چنگیزی کے لیے بھی کسی دوسرے کمرے میں انتظام کروا دو، اسے تو میں دیکھ ہی رہا ہوں. اچھی بات ہے، خان دلاور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کمرے سے نکل گیا. جب قدموں کی آوازیں آنی بند ہو گئی تو فیاض نے عمران سے کہا، اب کیا کروں؟ جہاں تک اس کی موت کا تعلق ہے اس پر میں ابھی اظہار خیال نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا بہتر ہوگا۔ کیا خیال ہے، یہاں سامان کی تلاشی لی جائے؟ میرا خیال ہے ہم وقت برباد کر رہے ہیں۔ عمران نے طویل سانس لے کر کہا، میں ان لکیروں کو دیکھ رہا ہوں، کیا ہے ان لکیروں میں، کیا ہے ان لکیروں میں، چوتھی لکیر کہاں ہے سپر فیاض؟ تم اب لکیر کے پیچھے پڑ جاؤ گے، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس کی شروعات تو مرنے والے ہی نے کی ہے، تلاش کرو نا، میں ذرا اس کا سامان دیکھوں۔ اس سے بہتر یہ ہوگا سپر فیاض کے مسز چنگیزی سے دو دو باتیں کر لیں، وہ ہوش میں کہاں ہے؟ کوشش تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ ہوش میں آ جائے، کیونکہ وہ ہمیں بہترین کام کی باتیں بتائے گی۔ تو پھر یہ کمرہ بند کر دیا جائے، فی الحال میرا یہی مشورہ ہے۔ چلو اسے بھی دیکھ لیں، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ خود بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ وہ ڈاکٹر سنگچ سنگ تو پیچھے پڑ گئی ہے، ایک لفظ نکلا میری زبان سے اور وہ کاٹنے کو دوڑی، خود ہی عقل آ جائے گی اسے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، فیاض مسکرایا۔ ہاں ٹھہرو، مجھے یہاں مدعو کرنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے، تم اس میں کسی سازش کے امکانات کا جائزہ نہ لو، میں نے اسے یاد دلایا تھا کہ تم بھی اس کے دوستوں میں سے ہو۔ بہت بہت شکریہ سپر فیاض، عمران خوش ہو کر بولا، تو چل رہے ہو یہاں سے؟ چلو، عمران کمرے سے نکل آیا، وہ کمرہ مقفل کر کے حال میں آئے۔ مسز چنگیزی کو ہوش آ چکا تھا لیکن ابھی حالت نہیں سنبھلی تھی، اور کچھ لوگ اسے وہاں سے ہٹا کر غالباً کسی کمرے میں لے جا رہے تھے۔ ٹھہرو، عمران نے فیاض کو روک کر کہا، تم اس ڈاکٹر چھوچھو سے کئی طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ اسے ہر ایک کو سنتے پھرنے کی عادت ہے۔ مثلاً کیا یہاں کوئی عورت چنگیزی سے بہت زیادہ قریب رہی ہے، یا اسے اس انداز میں ٹریٹ کرتی رہی ہے جیسے اس سے قریب ہونا چاہتی ہو، کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں، بس معلوم کرو اس سے۔ فیاض کچھ نہ بولا، مسز چنگیزی ہال سے چلی گئی، ڈاکٹر میجوین بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ بھی اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جس سے گزر کر مسز چنگیزی ہال سے باہر گئی تھی۔ عمران ایک گوشے میں ٹھہر گیا، مگر وہ لاش سے کافی فاصلے پر تھا۔ ہال میں کچھ لوگ اور بھی تھے جو دو دو تین تین کی ٹولیوں میں ادھر ادھر کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران کے قریب والے تین آدمیوں میں سے ایک کہہ رہا تھا، وہ کل ہی سے کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا مگر اس نے کچھ بتایا نہیں۔ پچھلی شام تم نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گلے میں دوربین لٹک رہی تھی، اور اس نے تاریکی پھیلنے تک اپنا سارا وقت چھت پر گزارا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا، مسز چنگیزی نہیں تھی، وہ دوربین لگائے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ اس نے ایک بار مجھے دوربین دے کر کہا تھا، ذرا دیکھنا کیا اس درخت پر کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے دوربین لے کر دیکھا، کچھ تو تھا درخت پر مگر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک گدھ اس درخت سے اڑا اور اس نے کہا تھا، لاہور والا کوبا تھا، یہ تو گدھ تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہے؟ میں نے جب پوچھا تو اس پر وہ چونک پڑا، کیا بتاؤں میں کتنا عجیب تھا چونکنے کا نباس۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ زبردستی مسکرایا تھا اور کہا تھا، نہیں تو بس میں دوربین سے افق میں دیکھنے کا حب ہے۔ آج بھی وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ دوسرا بولا، آج تو وہ بہت خوش تھا، آپ قطعی غلط کہہ رہے ہیں، عمران دخل دے کر بولا۔ وہ سب یک بیگ اس کی طرف مڑے اور ان کے منہ بگڑ گئے۔ آپ مجھ سے کچھ زیادہ نہیں جانتے، ایک نے غصے میں لہجے میں کہا، آپ چنگیزی کو کیا جانے، میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو یہاں پہلے پہل دیکھا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، عمران احمقانہ انداز میں بولا۔ ہنستے ہوئے آدمی کو خوش کہیں گے اور بسورتے ہوئے آدمی کو مغموم، میں نے کئی بار ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں وقت برباد کر رہے ہو، دوسرا آدمی نے اس سے کہا جو عمران سے بحث پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کا کیا بگڑتا ہے جناب، اب اپنا وقت سنبھالے رکھیے، عمران اسی لہجے میں بولا، میں آپ سے تو گفتگو نہیں کر رہا، آپ اپنی چونچ بند رکھے تو بہتر ہے، اس آدمی نے آنکھیں نکال کر کہا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ جا یار بور نہ کرو، تیسرا آدمی بولا جو ابھی تک خاموش ہی رہا تھا، خدا غارت کرے. عمران دوسری طرف مڑتا ہوا بولا، یہ سبھی میری توہین کرنے پر تل گئے ہیں. وہ جانتا تھا کہ اب شاید ہی رات کے کھانے کا تذکرہ بھی آئے. اس لیے اس نے نہایت اطمینان سے باورچی خانے کا رخ کیا، جہاں تک پہنچنے کے لیے پورٹ سے تقریباً آدھے فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا. باورچی نے اسے وہاں دیکھ کر ہاتھ روک لیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگے. حادثے کی اطلاع انہیں مل چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے سامنے مصروف تھے. ویسے انہیں یقین تو رہا ہوگا کہ اس وقت میز نہیں لگائی جائے گی، بلکہ اکا دکا لوگ موقع پا کر باورچی خانے ہی پر رخ کرتے رہیں گے. بیرے نے ایک چھوٹی میز کھڑکی کے قریب کھسکا دی اور اس کے قریب کرسی رکھتا ہوا بولا، تشریف رکھیے جناب. عمران چپ چاپ بیٹھ گیا. اس وقت وہ مغموم نظر آ رہا تھا، چہروں پر حماقت کے اثر اگر تھوڑے بہت تھے بھی تو ان پر غمزدگی کی تہیں چڑھ گئی تھی. کیا حاضر کروں جناب؟ بیرے نے ادب سے پوچھا. اوہ کچھ نہیں، صرف کافی اور چند فلاش. ایسے کسی غمناک حادثے کے بعد بھوک کہاں لگتی ہے؟ غالباً تم لوگوں کو تو علم ہی ہو چکا ہوگا. جی ہاں جناب، خدا ہمارے مالک کو محفوظ رکھے، اچھی خاصی محفل ویران ہو گئے. جی جناب، جی جناب. مسٹر چنگیزی بڑے اچھے آدمی تھے، غالباً پچھلے سال بھی وہ یہاں ضرور آئے ہوں گے. نہیں جناب، میں نے اس سے پہلے انہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا، بیرے نے کہا اور دوسروں کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے اپنے بیان کی تائید یا تردید چاہتا ہے. کوئی کچھ نہ بولا. عمران نے ایک طویل سانس لی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کے مسامات میں گھسے جا رہے تھے. وہ بڑی دیر تک ان سے گفتگو کرتا رہا، لیکن کوئی کام کی بات نہ معلوم ہو سکی. پھر وہ عمارت میں واپس آ گیا. یہاں کیپٹن فیاض اس کا منتظر تھا. اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس نے کہا. کیا تم اس سے گفتگو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ عمران نے پوچھا. میں نے اس سے کافی دیر تک گفتگو کی ہے. آہ تو پھر حالت اچھے نہ ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں اور آواز میں غم کا شائبہ تک نہیں ہوتا. لہٰذا ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت قابل اطمینان نہیں ہے؟ اوہ ڈاکٹر صاحب، میں گفتگو سننا چاہتا ہوں، اس کے دل پر کیا گزری ہے؟ اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اتنے حیوان نہ بنو. اب تم معلم الاخلاق بھی بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بہت بری بات ہے. چپ کر فیاض. فیاض نے بہت برا سا منہ بنایا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا. اس کا بیان ہے کہ وہ دونوں 6 بجے کمرے سے نکل آئے تھے. اس کے بعد اسے نہیں معلوم کہ چنگیزی کب اور کس لیے دوبارہ کمرے میں گیا تھا. 6 بجے جب وہ کمرے سے نکلے تھے، اس وقت دیواریں بالکل صاف تھیں اور انہیں اس کمرے میں قیام کرنے کے بعد سے اب آج 6 بجے تک کسی دیوار پر رنگین لکیریں نہیں نظر آئی تھیں. کس عورت کے بارے میں پوچھا تھا؟ ہاں، لیکن وہ اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکی. اتنا ضرور کہا تھا کہ چنگیزی کے تعلقات دوسری عورتوں سے کبھی نہیں رہے ہیں، اور نہ ان دنوں میں کوئی ایسی بات مارک کی گئی جس سے یہاں ایسی کسی عورت کی موجودگی کا شبہ ہوتا ہو. مگر تم آصف کس عورت کا تذکرہ کیوں لے بیٹھے تھے؟ عمران نے کاغذ سے ایک ٹکڑا نکالا اور فیاض کی طرف بڑھا دیا. کاغذ پر تحریر تھا، میں 3:30 بجے تمہارے کمرے میں تمہارا انتظار کروں گی. تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ فیاض نے جھوٹ سے پوچھا. چنگیزی کے کمرے میں. بکواس مت کرو، فیاض کو غصہ آ گیا. خیریت، آخر اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ میں ایسی بے تکلفی پسند نہیں کرتا، فیاض کا غصہ بڑھ رہا تھا. گھر تو نہیں کھا گئے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرچہ مجھے چنگیزی کے کمرے میں ملا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ایسی بے تکلفی پسند نہیں کرتا ہوں. تم نے یہ پرچہ میری جیب سے نکالا ہے؟ اے سبحان اللہ، کیا تم ہی مسز چنگیزی ہو؟ پیارے، تمہاری ذہنی حالت. فیاض کے منہ سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں میں اسی وقت بہت شدید جھڑپ ہو جائے گی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا. دیکھو، اس سے نرم لہجے میں کہا، یہ پرچہ میری جیب میں تھا، آخر اس کے کمرے میں کیسے پہنچا؟ کس وقت تمہارے جیب سے غائب ہوا تھا؟ پتا نہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے جب مجھے اس کا خیال آیا تھا میری جیب میں موجود نہیں تھا. تمہارے پاس کب اور کیسے آیا تھا اس کے متعلق بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میری جیب ہی سے برآمد ہوا تھا. میں نہیں جانتا کہ جیب میں کیسے پہنچا تھا. ٹھیک 7 بجے مجھے اس کا خیال آیا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن وہ غائب تھا. مگر تم 7:30 بجے اپنے کمرے میں ضرور گئے ہوگے. عمران بائیں آنکھ دبا کر بولا، اوہ کمبخت، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ یہاں ایک لاش پڑی ہے؟ تو یہ اصل جھنجھلا گیا، فکر مت کرو، اس نے اتنا سرمایہ چھوڑا ہے کہ اس کے بال بچے زندگی بھر عیش کریں گے۔ پھر پریشانی کس بات کی؟ اگر تم 2-4 کروڑ کا بیلنس چھوڑ کر مر جاؤ تو تمہاری بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تمہاری لاش ہی پر امبا سمبا ناچ سکتا ہوں۔ شٹ اپ، فیاض بڑی تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا۔ دوسری صبح تک کوٹھی میں ہیجانی سی کیفیت نظر آتی رہی۔ فیاض کے محکمے کے لوگ لاش سے متعلق ضروری کاروائی مکمل کر لینے کے بعد اسے پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوا لے گئے تھے، لیکن کیپٹن فیاض وہاں موجود تھا، البتہ اس کا ڈرائیور عمران کی بیگم کو شہر واپس لے گیا تھا۔ کئی مہمان بھی چلے گئے تھے، خان دلاور یا فیاض نے انہیں روکا نہیں تھا۔ بیگم چنگیزی وہی تھی، لیکن وہ ایک متحرک بت سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹ اتنی مضبوطی سے بند ہوتے کہ جبڑے کی رگیں ابھری ہوئی سی نظر آتی، آنکھیں ویران اور پتھرائی ہوئی تھی۔ اگر کبھی کوئی اسے مخاطب کرتا تو اس طرح چونک پڑتی جیسے اونگتی رہی ہو۔ ڈاکٹر ناجدین ہر وقت اس کے ساتھ دیکھی جا سکتی تھی۔ فیاض عمران کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر صرف اس حادثے کے حد تک، ویسے ان دونوں میں خوشگوار ہی قسم کی گفتگو ہوتی تھی۔ فیاض ہی نے رائے دی تھی کہ آپ اسے اس طوائف کو شہر بھجوا دینا چاہیے، کیونکہ محض کرب ماتم قضا بن چکی ہے۔ عمران نے بے چوہا چرا اس کے مشورے پر عمل کیا، لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس کیس کے سلسلے میں کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ تحریر کافی ہنگامے برپا کر رہی تھی جو کیپٹن فیاض کی جیب سے ہوتے ہوئی مرنے والے کے کمرے تک پہنچی تھی۔ فیاض کا ایک اسسٹنٹ انسپکٹر ظاہر بھی وہی رہ گیا تھا۔ وہ اور فیاض مختلف مہمانوں سے مرنے والے کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ جو مہمان واپس جا چکے تھے ان کے لیے فیاض نے اپنے دوسرے اسسٹنٹ کو دے کر شہر کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ ان سے معلومات فراہم کر سکے۔ عمران صبح سے اس آدمی کے چکر میں تھا جس سے پچھلی رات چنگیزی کے متعلق بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس کا نام نجیب تھا، یہ بھی شہر کے ایک اچھے خاصے خوشحال لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ عمران کی معلومات کے متعلق اس کے لیے چنگیزی سے تعلقات بھی تھے۔ وہ صبح سے اب تک کئی بار کوششیں کر چکا تھا کہ مسز چنگیزی کے دل کا غبار نکل جائے۔ عمران اسے برابر دیکھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر جدید کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح رو پڑے، لیکن نہ تو نجیب کو کامیابی حاصل ہوئی اور نہ ڈاکٹر جدید ہی کو، اس کا ذہنی جمود ختم کرنے میں ناکامی ہی ہوئی تھی۔ دوپہر تک فیاض نے نہ جانے کیسے ضبط کیا، عمران اسے اس حادثے یا اپنی تفتیش کے متعلق کوئی گفتگو نہیں بتا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بعد اسے عمران کو گھیرنا ہی پڑا، کیونکہ وہ تحریر خود اس کے لیے بھی الجھن کا باعث بن گئی تھی۔ کیوں، تم اس تحریر کے بارے میں کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں سپر فیاض، تحریر تمہاری جیب میں پہنچی تھی، تم 7:30 بجے اپنے کمرے میں پہنچے تھے، لیکن اس وقت وہ کاغذ تمہاری جیب میں نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا ملا بھی تو کہاں؟ ایک ایسے آدمی کے کمرے میں جس کی لاش حال میں پڑی ہوئی تھی۔ آخر یہ چکر ہے کیا؟ فیاض اپنی پریشانی بگڑتا ہوا بولا۔ کچھ بھی ہو، لیکن وہ 7:30 بجے تمہیں تمہارے کمرے میں نہیں مل سکتی۔ آہا، تو پھر تم خود ہی پہنچے تھے حال میں، یہ کوئی بلانے آیا تھا؟ میں کمرے ہی میں تھا، ڈاکٹر جبی نے مجھے حادثے کی اطلاع دی۔ تم نے یہ سب کچھ پہلے ہی کیوں نہ بتایا تھا؟ تم میرا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ فیاض پھر جھلا گیا۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی ایسی تحریر ملتی تو تم کیا کرتے؟ ارے میں تو اس عورت کے نانے حال تک دوڑتا چلا جاتا۔ سرپٹ، ہاں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں پھر تو گویا وہ عورت تمہیں اور چنگیزی کو بیک وقت اپنے کمروں میں بھیجنا چاہتی تھی۔ چنگیزی ختم ہو گیا تھا، لیکن تمہاری بیوی بڑی بدقسمت معلوم ہوتی ہے۔ زحل ستارہ ہوگا، فیاض کچھ نہ بولا، وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مگر فیاض، کہ تم پہلی بار خان دلاور کی دعوت میں شریک ہوئے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اب سے 5 سال پہلے بھی اتفاق ہو چکا ہے. ویسے وہ مجھے ہر سال مدعو کرتا ہے, اس بات تو خاص طور سے, مطلب یہ کہ اس دعوت کے سلسلے میں مہمانوں کے متعلق بھی اس نے مجھ سے مشورے لیے تھے. سنگیزی تو شاید پہلی بار اس دعوت میں شریک ہوا تھا. یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پتہ نہیں, میرا خیال ہے میں نے اس کے متعلق خان دلاور سے نہیں پوچھا. مجھے علم ہے کہ وہ اس سے پہلے کبھی اس دعوت میں شریک نہیں ہوا. عمران نے کہا, اوہ تو تم خان دلاور پر شک کر رہے ہو. میں اپنے باپ پر بھی شبہ کر سکتا ہوں, تم اس کی پرواہ مت کرو. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی, پھر فیاض نے کہا, میرا خیال ہے کہ تم ابھی تک کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. مشکل کام ہے سپر فیاض, لیکن ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھ کر میں کوئی راہ نکال ہی سکوں. بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ اس کمرے میں ان تینوں لکیروں کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکا. یا پھر یہ پرچہ جو تمہاری جیب میں رہ چکا ہے, پھر تم سے غلطی بھی سرزد ہوتی ہے. آخر تم نے ان مہمانوں کو جانے کیوں دیا؟ کم از کم 3-4 دن تو روکنا ہی تھا. بھائی دلاور نے مجھے مجبور کیا ہے کہ وہ جانا چاہیں تو انہیں نہ روکیں. شاید خان دلاور ہی اب تمہارے محکمے کا ڈائریکٹر جنرل بنایا جائے گا. عمران کا لہجہ ناخوشگوار تھا. اسی صورت میں جب تم یتیم ہو جاؤ, فیاض کا جواب تھا. عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نجیب آ گیا, فیاض ہی نے اسے بلایا تھا. کہیے اب کیا حال ہے؟ فیاض نے اس سے پوچھا. کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, مجھے ڈر ہے کہ کہیں مسز چنگیری اپنا ذہنی توازن کھو نہ بیٹھے. ایک آنسو نہیں نکلا. آہا, عمران اپنے جیدے نچا کر بولا, آپ تو وہی معلوم ہوتے ہیں دو تین والے ہے نا کپتان صاحب. دفتر نجیب اکھڑ گیا. میں کہتا ہوں انہیں سمجھائیے, یہ خواہ مخواہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑایا کر. بری بات ہے مسٹر, عمران نے فیاض نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے رواداری سے کہا. پھر نجیب سے بولا, کیا یہاں کوئی ایسی عورت تھی جو مسز سنگیزی سے ملتی ہو؟ نو نو, ہرگز نہیں, نجیب سر ہلا کر بولا. سنگیزی ایسا آدمی نہیں تھا, میں اسے بہت دنوں سے جانتا ہوں. آپ کو اس کا خیال کیسا آیا کپتان صاحب؟ کچھ نہیں, یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ لیا ہے. عمران نے محسوس کیا کہ اس جواب سے نجیب کی تشفی نہیں ہوئی, لیکن پھر اس نے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھایا. فیاض اب اس سے دوسری باتیں پوچھ رہا تھا, جن کے جواب سے عمران نے اندازہ لگایا کہ چنگیزی کا حلقہ احباب محدود تھا, اور وہ ایسا آدمی بھی نہیں تھا جسے عیاش کہا جا سکتا ہو. عورتوں سے دوستی کے معاملے میں وہ محتاط تھا. خان دلاور کی اس دعوت میں پہلی بار شریک ہوا تھا. ویسے ان دونوں کی دوستی پرانی تھی, اپنی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا. دونوں کی شادی رومان کا نتیجہ تھی, وہ اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر جلیل بھی یہاں پہنچی. عمران نے اسے بڑے ادب سے سلام کیا, جس کا جواب نہیں ملا. میں تھک گئی ہوں فیاض صاحب, اس نے کہا, لیکن مسز چنگیزی کو رلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. کیا تو پاگل ہو گئے ہیں؟ عمران احمقانہ انداز میں بولا. آخر کسی اچھے بھلے آدمی کو رلانے سے کیا فائدہ؟ آپ اپنی جہالت سمیت خاموشی رہا کیجیے تو بہتر ہوگا. ڈاکٹر جلی کو غصہ آ گیا. میں برا نہیں مانتا, عورتیں مجھے عموماً پھیرتی رہتی ہیں, عمران نے ہنس کر کہا. بکواس مت کرو, نجیب ڈاکٹر جبھی کی حمایت میں مارنے مرنے پر آمادہ نظر آنے لگا. اچھی بات ہے, اب نہیں کروں گا, عمران نے بڑی سعادت مندانہ انداز میں کہا اور احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا. فیاض بھی عمران کو گھور رہا تھا, مگر اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا. دونوں فیاض سے بیگم چنگیزی کے متعلق گفتگو کرتے رہے. عمران وہاں سے ہٹ آیا, یہ کیس اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ پھر کیپٹن فیاض سے ملا. میں شہر جا رہا ہوں, اس نے کہا. کیوں؟ مرغیوں کی دیکھ بھال کے لیے. اس بار مناسا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے, شام سے پہلے تمہاری واپسی ضروری ہے. لیکن اگر کسی مرغی پر استلاج قلب کے دورے پڑ گئے تو میں مجبور ہو جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ تم اس صورت میں مرغ ہو جاؤ گے, فیاض نے کہا جو اچھے ہی موڈ میں تھا. ہاں سپر فیاض بہت اچھے, عمران خوش ہو کر بولا. کیا یہاں کسی سے ناک لڑ گئی ہے؟ بہت خوش ہو, بس جاؤ 4 بجے سے پہلے واپسی, ورنہ فیاض نے ہاتھ ہلا کر کہا. کچھ دیر بعد عمران کی ٹو سیٹر شہر کی طرف جا رہی تھی. گھر تک پہنچنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں صرف ہوئے. سلیمان کی مزاج پرسی کر کے وہ سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں پرائیویٹ فون رہتا تھا. اس نے جولیانا فٹز واٹر کے نمبر ڈائل کیا. دوبارہ رنگ کرنے پر دوسری طرف سے جواب ملا. اتنی دیر جولیا؟ عمران ایس ٹو کی آواز میں بول رہا ہے. میں باتھ روم میں تھی جناب، معافی چاہتی ہوں جناب. سنو، میں مسٹر چنگیزی کے متعلق معلومات چاہتا ہوں. کیا تم نے کسی اخبار کا ضمیمہ دیکھا ہے؟ جی ہاں، اور وہ چنگیزی کی موت ہی کے متعلق کے سلسلے میں شائع ہوئے ہیں. کیا وہ اتنے اہم آدمی ہیں؟ یقیناً جناب. کیا آپ کی نظروں میں سے کوئی ضمیمہ نہیں گزرا؟ میری بات کا جواب دو، عمران گرایا. مجھ سے غیر ضروری گفتگو نہ کیا کرو. اوہ معافی فرمائے گا جناب. جی ہاں، وہ کسی حد تک اہم آدمی تھا، کیونکہ بیرونی ممالک سے جتنی بھی مشینری درآمد ہوتی ہیں وہ سب اسی کے توسط سے ہوتی ہیں، اور اس بار وہ الیکشن میں بھی کھڑا ہونے والا تھا. یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہیں جن کے لیے اخبارات کی زمینیں نکالے جائیں. وہ ٹھیک کیا جائے جناب، اس نے شہر کے روز ناموں کے لیے ایکسٹرا اسٹینڈ کیا تھا جس سے ان روز ناموں کو ضرورت پڑنے پر مالی امداد ملتی تھی. ہاں، اب تم نے کان کی بات کی ہے، عمران نے طویل سانس لے کر کہا. اسے دو تین خانسیاں آئیں اور پھر اس نے کہا، جولیا، اس انگریزی کے متعلق یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی شادی کب اور کن حالات میں ہوئی، وہ خود کس قسم کا آدمی ہے، اس کے مخصوص دوستوں کے بارے میں تفصیل، گھریلو زندگی کیسی تھی، کیا وہ شہر کے کسی خاص روزنامے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا، جی جی سے اس کے تعلقات ان دونوں کیسے تھے. اگر کوئی عورت اس کے قریبی دوستوں میں مل سکے تو اس کا خاص طور پر خیال رکھو. یہ سارے اطلاعات تمہیں 006 ٹرانسمیٹر پر عمران کو دینی ہے ٹھیک 3:30 بجے، اور پھر وہ جو کچھ کہے اس پر عمل کرنا ہے. عمران پھر کھانسنے لگا. خاموخواہ کھانس رہا تھا اور اب وہ کھانستا ہوا بولا، جولیا، میں بیمار ہوں، اس لیے یہ کیس کلی طور پر عمران کے سپرد کر رہا ہوں. تم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پورا پورا تعاون کرو. بار بار مجھے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے فی الحال یہی سوچا ہے کہ کسی ہسپتال میں داخل ہو جاؤں. کاش آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دے سکتے، جولیا کی آواز میں بڑا درد تھا. جولیا، جناب عالی، غیر ضروری گفتگو سے احتراز کرو، عمران نے وسیلے لہجے میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا. شاید وہ صرف اتنے ہی کے لیے یہاں آیا تھا. اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر گلے میں لٹکایا اور سلمان کو گھریلو معاملات کے متعلق ہدایت دیتا ہوا باہر نکل آیا. 06 ٹرانسمیٹر فولڈنگ کیمرہ بھی تھا اور ٹرانسمیٹر بھی، 50 میل کے رقبے میں اسے بآسانی استعمال کیا جا سکتا تھا. ایک مختصر سی بیٹری 48 گھنٹے تک کارآمد رکھ سکتی تھی. وہ کچھ دیر تک شہر کی سڑکوں پر چکراتا رہا، کیونکہ اس وقت وہ جولیا کا پیغام راستے میں ہی کہیں سننا چاہتا تھا. پھر خان دلاور کی دہی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا. گاڑی کی رفتار یوں ہی سی تھی جیسے تقریباً کھیتوں اور سرسبز میدانوں کی طرف نکل آیا ہو. وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا. 3:30 بج گئے لیکن ٹرانسمیٹر پر اشارہ نہیں موصول ہوا. 5 منٹ اور گزر گئے، عمران کا منہ بگڑ گیا، لیکن ٹھیک اسی وقت اشارہ موصول ہوا. دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی، ہیلو بلاک ہیڈ پلیز. ہیلو، عمران نے اپنی مخصوص آواز میں کلکاری ماری. اب چھوٹے بچے کی کیسی طبیعت سے موت کرنا نصیب ہے؟ کیا بکواس شروع کر دی تم نے؟ ہاں، اب تم بتاؤ. تو ہی نے مجھے بتایا کہ تم کچھ دنوں تک میرے کان کھاؤ گی. کام کی بات کرو، میں غیر ضروری گفتگو نہیں پسند کرتی، عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا اور بولا. چنگیزی سے متعلق رپورٹ، اس کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی. پہلے دونوں میں محبت ہوئی تھی، ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ 2 سال میں اس کا رواج تھا. خیر، دونوں کے تعلقات آخر کیسے تھے؟ بہت اچھے تھے. کسی ملازم کو یاد نہیں کہ ان میں کبھی جھگڑا ہوا ہو، جسے چنگیزی کا کوئی مرد دو کوئی بھی نہیں، مطلب یہ کہ مگر ٹھہرو، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیوں، ظاہر ہے کہ چنگیزی کے دوست اس کے دوست رہے ہوں گے، کوئی ایسا جس سے چنگیزی بھی واقف نہ رہا ہو. اس سے تو دنیا کی کوئی طاقت واقف نہیں ہو سکتی. عمران کے تم بالکل ڈفر ہو گئے ہو.
وہ تو میں پہلے بھی تھا،
عمران خوش ہو کر بولا، اچھا کہ یہ مسز چنگیزی کسی مشہور خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں، وہ متوسط طبقے کے ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شادی سے پہلے گورنمنٹ گرلز اسکول میں ٹیچر تھی، ریکٹر۔ یہ لہو ترین لفظ کم از کم میرے سامنے نہ دہرایا کرو، جولیا نے کہا، کیونکہ اس کا مفہوم آج تک نہیں سمجھ سکی۔ پھر تم اسے لہو کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، اس کے کریکٹر کے بارے میں کچھ نہ بتا سکوں گی کیونکہ اس کے متعلق معلومات ہی نہیں حاصل کر سکوں۔ بہتر ہے کہ آپ تم کسی اوپیرا میں ملازمت کر لو، ورنہ ایکسٹرو کا محکمہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ ختم کرو، اس کے بارے میں ایک عجیب بات معلوم ہوئی ہے، جولیا نے کہا۔ دھیان جاری رکھو، جہاں ضرورت ہوگی ٹوک دوں گا۔ وہ پچھلے ایک ماہ سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت کوٹھی کی چھت پر گزارتا تھا۔ ایسے موقع پر اس کے گلے میں دوربین ہوتی تھی اور وہ دیر تک چاروں طرف دیکھتا رہتا تھا۔ کوٹھی کی پشت پر ایک بہت بڑا باغ ہے، اکثر اس کے ہاتھ میں رائفل بھی دیکھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ معلوم ہو سکی؟ نہیں، اس نے کبھی کسی کو وجہ نہیں بتائی۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کوئی بات نہ کہا کرو، میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ تم جہنم میں جاؤ، جولیا چڑ گئی۔ جہنم میں چورن نہیں ملتا۔ خیر، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس نے اس کی وجہ سے مسز چنگیزی کو بھی نہ بتائی ہو؟ ارے تم کیوں جھک مار رہے ہو، اس سے پوچھو نا، تم بھی شاید وہیں ہو۔ تم سے خدا سمجھے، تم آئے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت ڈھونڈ لاتے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں کوئی ایسی استانی تلاش کرو جس کے مسز چنگیزی سے گہرے تعلقات رہے ہوں۔ اگر ایسی کوئی عورت مل سکے تو رات کو ٹھیک 9 بجے مجھے اطلاع دو۔ جولیا نے گفتگو ختم کر دی، شاید وہ پوری رپورٹ دے چکے تھے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر کے کار کی رفتار تیز کر دی۔ اس رات کو ڈاکٹر جبی مسز چنگیزی کو رلانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر جبی کا دعویٰ تھا، مگر یہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا چہرہ بھی عمران ہی کے سر رہا تھا۔ اس نے گھسی پٹی بوڑھی عورت کے سے انداز میں مسز چنگیزی کے لاوز مر جانے کا تذکرہ چھیڑا تھا۔ بس پھر وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اس کے بعد فیاض اور عمران وہاں سے ہٹ آئے تھے۔ اس وقت فیاض سے پیچھے چھڑا لینا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ شاید فیاض کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران کسی خاص نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ عمران اسے جھکائیاں دیتا اور پھر 9 بجے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ اسے توقع تھی کہ ٹھیک 9 بجے ٹرانسمیٹر پر جولیا کا پیغام آئے گا۔ کسی نہ کسی طرح فیاض کو ڈاج دے کر وہ عمارت سے نکل آیا۔ اب بھی پارک ہی ایسی سکون کی جگہ ہو سکتی تھی جہاں اس کے پیغام کا انتظار کر سکتا تھا۔ اب بھی پارک میں پہنچ کر کوئی ایسا مقام تلاش کرنے لگا جہاں سے اس کا سایہ تک کسی کو نظر نہ آ سکے، ورنہ تاروں کی چھاؤں میں تو بآسانی دیکھ لیا جاتا۔ وہاں کیپٹن فیاض بھی تو موجود تھا، جو اس سے کام بھی لیتا تھا اور اس پر نظر بھی رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔